ہفتہ عدلیہ کی مناسبت سے عدلیہ کے سربراہ اور اعلیٰ عہدیداروں سے حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کا خطاب 28 جون 2021۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین، سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ خیلی خوش آمدید برادران عزیز۔
آپ برادران عزیز کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ہفتہ عدلیہ کی مناسبت سے اس اہم شعبے میں خدمات انجام دینے والے تمام سرگرم اور فعال افراد کی خدمت میں سلام و تہنیت پیش کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے بھی اور ان ہزاروں لوگوں کے لیے بھی جو یہاں تشریف نہیں رکھتے، ہم خداوند عالم سے دعا گو ہیں اور انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی خدمات کو خداوند عالم قبول فرمائے۔ ملک اور قوم پر ہمارے عظیم الشان شہید بہشتی کا ایک بڑا احسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ عدالتی اسلامی نظام کی بنیاد رکھی۔ یہ کام آسان نہیں، بہت دشوار کام تھا۔ انہوں نے عدلیہ کے لیے ایک نیا کام شروع کیا تھا جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور خدمات بھی انجام دے رہا تھا۔ اسی وقت کچھ شکایتیں آنے لگی تھیں اور میں نے خود ان سے پوچھا تھا کہ بتائیے تو آپ کیا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے کاموں کی تفصیل بیان کی۔ واقعی انہوں نے بہت بڑے بڑے کام شروع کیے ہوئے تھے، اور تدریجی طور پر ان میں سے بہت سے کام ثمر بخش اور نتیجہ خیز ثابت ہوئے۔ وہ ایک مفکر عالم دین تھے، صاحب نظر تھے۔ مرحوم شہید بہشتی واقعی ایک نمایاں اور ممتاز ہستی تھے، انقلابی تھے، حقیقی انقلابی تھے، جد و جہد کرنے والے تھے، انقلاب کے بنیادی اصولوں پر گہرا یقین رکھتے تھے۔ اگرچہ کچھ لوگ بعض بزرگوں اور بڑے نام والوں کے حوالے سے کچھ باتیں نقل کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے جو میں عرض کر رہا ہوں کہ مرحوم شہید بہشتی حقیقی معنی میں انقلاب کے بنیادی اصولوں اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات پر مکمل یقین رکھنے والے اور متقی انسان تھے۔ مرحوم بہشتی ایک مومن اور شریعت کے پابند انسان تھے۔ ان کے ساتھ میرا کافی زیادہ اٹھنا بیٹھنا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ شریعت کے پابند تھے، بے حد متقی و پرہیزگار تھے، دین اور دینی مسائل کی راہ پر چلنے میں بہت زیادہ سنجیدہ اور احتیاط سے کام کرتے تھے۔ ان سب کے علاوہ وہ آئین کی تدوین کے بنیادی ارکان میں سے ایک تھے۔ مطلب یہ کہ انشاءاللہ ضرور اس عظیم ہستی کی منزلت کو پہچانا جائے اور ان کا احترام کیا جائے۔ منافقین نے آج ہی کی تاریخ میں، یعنی 28 جون کو، ایرانی قوم کے خلاف ایک بڑا جرم کیا اور اس نمایاں ممتاز اور عظیم ہستی کو تقریباً 70 دیگر افراد کے ساتھ ہمارے ملک سے چھین لیا۔ اور وہی قاتل، وہ قاتل جنہوں نے خود اس جرم کا اور اس گھناؤنے کام کا اعتراف بھی کیا، ان کے اعترافات موجود بھی ہیں۔ آج انسانی حقوق کے دعوے دار ملکوں میں، فرانس میں اور دیگر یورپی ممالک میں، وہ افراد پوری آزادی کے ساتھ گھوم رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور یورپی حکومتوں، فرانس کی حکومت اور دیگر حکومتوں کو شرم تک نہیں آتی کہ وہ ان قاتلوں کی موجودگی، ان کی حمایت اور انہیں اپنی پارلیمانوں میں پلیٹ فارم تک دینے کے باوجود انسانی حقوق کا دعویٰ کرتی ہے۔ واقعی ان مغرب والوں کی ڈھٹائی بھی ایک عجیب ہی چیز ہے۔ میں جناب رئیسی صاحب کے لیے خدا سے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے۔ اب ان کے صدر منتخب ہونے کے بعد عدلیہ میں تغییر و تبدیلی فطری سی چیز ہے۔ انہوں نے اس 2 سال اور کچھ مہینے کے عرصے میں، جس میں انہوں نے عدلیہ کے سربراہ کی ذمہ داری نبھائی، واقعی بہت زیادہ محنت کی، کوشش کی اور عدلیہ میں اچھے کام انجام پائے۔ عدلیہ میں جناب رئیسی صاحب کی مہم اس چیز کا مزداق ہے جس پر ہم ہمیشہ تاکید کرتے ہیں، یعنی جہادی مہم۔ جہادی مہم کا مطلب ہے سنجیدہ 24 گھنٹے کی بہت زیادہ کوشش والی اور قابل تقلید مہم۔ ان کی مہم اس طرح کی تھی، بحمدللہ الحمدللہ اس کے نتائج بھی اچھے رہے، اور اس مہم کا سب سے اہم اثر یہ تھا کہ اس نے لوگوں میں عدلیہ کے سلسلے میں امید بحال کر دی، ایک نوید اجاگر کی، لوگوں کو عدلیہ کی طرف پر امید کر دیا۔ ہمیں مختلف اداروں کے سلسلے میں لوگوں کی شکایات ملتی رہتی ہیں۔ اس 2 سال اور کچھ مہینے کے عرصے سے پہلے والے دور میں اور اس کے بعد والے دور میں لوگوں کی رائے میں بہت زیادہ فرق آیا ہے۔ اس نے عدلیہ کے سلسلے میں امید اور یقین میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ایک سماجی سرمایہ ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں فعال اور سرگرم اداروں پر عوام کا یہ اعتماد ایک بڑا سماجی سرمایہ ہے، اور کسی بھی چیز سے اس کا موازنہ نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ عدلیہ نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ اب جب عدلیہ ایک نئی تبدیلی کے دہانے پر ہے تو میں کچھ نکات عرض کرنا چاہتا ہوں جن پر انشاءاللہ عدلیہ توجہ دے گی۔ یہ وہی چیزیں ہیں جو عدلیہ کے سربراہ نے ابھی بیان کی ہیں، میں نے یہاں نوٹ کی ہیں۔ پہلے مرحلے میں بات عدلیہ میں تبدیلی کے عمل کی ہے۔ البتہ حقیقی معنی میں تبدیلی 1-2 سال میں نہیں آتی، لیکن عدلیہ میں اس کام کی شروعات اور اس طرح کا رخ اختیار کیا جانا ایک اہم بات ہے۔ یہ چیز جاری رہنی چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے، بلکہ زیادہ شدت سے جاری رہنا چاہیے۔ تبدیلی کی ماہیت ہی یہی ہے کہ اگر کوئی کام شروع ہوا ہے اور ہم اسے انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو اسے راستے میں نہ صرف یہ کہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ مسلسل اسے قوت عطا کی جانی چاہیے، اس کی تقویت کی جانی چاہیے تاکہ وہ راستے کے آخر تک اور آخری منزل تک پہنچ سکے۔ بہرحال یہ کام شروع ہوا، عدلیہ میں ایک دستاویز تیار ہوئی، اس کے بعد اس دستاویز پر نظر ثانی ہوئی اور انہوں نے اس کا ایک اپ ڈیٹ شدہ دوسرا نسخہ پیش کیا۔ ہم نے دیکھا اچھی اور ٹھوس دستاویز ہے۔ کبھی یہاں وہاں کچھ دستاویزات تیار کی جاتی ہیں جو دکھاوے کی ہوتی ہیں اور ان میں صرف بنیادی باتیں کہی جاتی ہیں۔ اس دستاویز میں ایسا ہرگز نہیں تھا، یہ مضبوط اور اچھی دستاویز تھی۔ یہ مختلف طویل المیاد کاموں کے لیے ہے۔ اس میں کام کی بنیادوں اور راستوں کو طے کر دیا گیا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دستاویز صحیح معنی میں نافذ العمل ہے، دکھاوے کی نہیں ہے، نعرے بازی نہیں ہے۔ یہ دستاویز تبدیلی کی علامت اور اچھی دستاویز ہے، اس کو عمل کا معیار بنائیں۔ البتہ ممکن ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس دستاویز کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آگے بڑھنے کے راستے کو لگاتار تبدیلی کا شکار بنا دیا جائے۔ راستہ واضح، سیدھا اور غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ اس دستاویز سے سبھی کو مطلع کیا جائے۔ مجھ تک کچھ ایسی رپورٹیں بھی پہنچی ہیں کہ عدلیہ کے بعض مؤثر افراد اس دستاویز کی تفصیلات سے بخوبی واقف نہیں ہیں۔ اس دستاویز کو سبھی کے علم میں لانا چاہیے تاکہ عدلیہ کے صاحب رائے افراد اسے دیکھیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ سبھی کو تغییر کی اس دستاویز کے مطابق اپنی ذمہ داری محسوس کرنا اور سمجھنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کا اپنا کوئی خیال اور کوئی رائے ہے تو اسے اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچانا چاہیے۔ مختصر یہ کہ اس دستاویز سے لوگ لا علم نہ رہیں۔ اس دستاویز کے سلسلے میں ایک دوسری بات کہ میں نے سنا ہے کہ قانونی خلا موجود ہے، یعنی اس دستاویز کے مکمل نفاذ کے لیے کچھ قوانین کی ضرورت ہے۔ یہ قوانین مہیا کیجئے اور آپ ہی مہیا کیجئے، ایسا نہ ہو کہ اسے پارلیمنٹ میں کسی بل کے لیے چھوڑ دیں۔ نہیں، قانون تیار کیجئے، جس قانون کی ضرورت ہے اسے تیار کریں اور اس خلا کو باقی نہ رہنے دیں۔ اس کے علاوہ عدلیہ کے ارکان کو اس دستاویز کے نفاذ کے لیے ترغیب دلائی جائے۔ آپ ترغیب کی مختلف انواع و اقسام کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ عدلیہ میں تبدیلیوں اور تغییر کی دستاویز کے مکمل نفاذ کے سلسلے میں ایک نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ حقوق عامہ کی بحالی کے معاملے میں عدلیہ کی مداخلت کا ہے۔ جو زیادہ تر پیداوار اور پروڈکشن لائن سے اتر چکے کارخانوں وغیرہ کے معاملے میں دکھائی دیا۔ البتہ قدرتی ذخائر اور سرکاری زمینوں پر قبضے جیسے بعض دیگر مسائل میں بھی عدلیہ نے دخل دیا۔ یہ بہت ہی اچھا اور ضروری کام ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داریوں میں شامل نہیں تو یہ بات پوری طرح سے حق اور قانون کے خلاف ہے۔ حقوق عامہ کا احیاء عدلیہ کی اہم ذمہ داریوں میں ہے، اٹارنیوں کے کاموں کا حصہ ہے جس کا انہیں خیال رکھنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے اور عدلیہ کو اس مسئلے پر توجہ دینی چاہیے۔ یہ بڑا اہم کام ہے۔ البتہ صرف معاشی مسائل نہیں ہیں، صحت کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، ماحولیات کا مسئلہ ہے اور اسی طرح کے بہت سے دیگر مسائل ہیں جن میں حقوق عامہ کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ حقوق عامہ کا ایک معاملہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا ہے۔ البتہ افسوس کہ یہ واجب عمل ہمارے معاشرے میں کما حقہ رائج نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسے افراد موجود ہیں جو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ ان لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کی حمایت اور مدد کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نام پر بلا وجہ ہنگامہ مچاتے ہیں، شور کرتے ہیں، ان کے کچھ دوسرے ہی اہداف ہیں۔ تو پھر نیکیوں کا حکم دینے اور برائیوں سے روکنے والے حقیقی لوگوں اور دکھاوا کرنے والوں کے فرق کو پہچاننے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ بھی تو عدلیہ کی ہی ذمہ داری ہے، جس کے بارے میں حقیقت میں آپ کو لگتا ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا ہے۔ اس سلسلے میں کام کو آگے بڑھائیے۔ مجھے جو رپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق حقوق عامہ کے مسئلے میں بھی قانونی خلا موجود ہے۔ فرض کیجئے کہ کسی نے حقوق عامہ کو پامال کیا ہے تو اس کے سلسلے میں حکم کیا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ یہ چیز قانون میں صحیح طریقے سے واضح نہیں ہے، اس لیے مختلف شہروں میں اور ملک کے مختلف علاقوں میں قانونی ادارے اپنے حساب سے کام کرنے پر مجبور ہیں۔ کوئی کچھ کرتا ہے اور دوسرا کچھ کرتا ہے، اس کے لیے بھی قانون کی ضرورت ہے۔ لہذا یہ بھی ایک بات تھی۔ ایک دوسری بات عدلیہ کے اندر بدعنوانی سے مقابلے کی ہے۔ یہ کام عدلیہ میں شروع ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے، جو سب سے ضروری کاموں میں سے ایک ہے، عدلیہ کے سب سے ترجیحی اور سب سے ضروری کاموں میں سے ہے۔ البتہ میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کبھی کبھی عدلیہ کے اندر بدعنوانی کا مسئلہ کچھ زیادہ ہی بڑا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے اور شریف، ایماندار اور مومن ججوں کی توہین بھی ہوتی ہے۔ یہ کام کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ پورے ملک میں شریف، محنتی، مومن، ایماندار اور عفو درگزر سے کام لینے والے ججوں کی ایک بہت بڑی اکثریت بڑے مشکل کاموں کے ساتھ سخت زندگی گزار رہی ہے۔ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان افراد کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ عدلیہ کے مومن افراد کے ساتھ جو یقینی طور پر اکثریت میں ہیں، ناانصافی ہرگز نہیں ہونی چاہیے، لیکن بدعنوان اور خراب افراد، چاہے ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو، اپنا اثر ڈال ہی دیتے ہیں۔ یعنی اگر مثال کے طور پر کسی ضلع کی کسی عدالت میں درمیانے درجے کا کوئی شخص غلط اور خلاف قانون کام کرے اور کسی کو پتہ چل جائے تو وہ ڈھنڈورا پیٹنے لگے، تو یقینی طور پر یہ بات پھیلے گی کہ عدلیہ میں بدعنوانی ہے۔ ایک شخص بدعنوان ہے لیکن اس کی وجہ سے بدنامی پوری عدلیہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ کے ادارے کو پوری سختی سے اس مسئلے سے نمٹنا چاہیے۔ شریف اور مومن ججوں کی توہین نہیں ہونی چاہیے اور ان کے ساتھ زیادتی ہرگز نہیں، لیکن جن لوگوں سے نمٹنا چاہیے ان سے حقیقی معنی میں سختی سے نمٹا جائے۔ ہمارے پاس لوگوں کی رپورٹیں بہت آتی ہیں، یعنی ہر دن عوامی رپورٹوں کی ایک دو فائل مجھے دی جاتی ہیں اور کچھ شکایتیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم عدلیہ کو بھیج دیتے ہیں۔ کبھی شکایتیں ہوتی ہیں کہ مثال کے طور پر مالی بدعنوانی کے فلاں ملزم کے فلاں شہر کے فلاں عدالت کے فلاں صاحب سے روابط ہیں اور دونوں ملے ہوئے ہیں۔ کچھ رپورٹیں اس طرح کی ملتی ہیں، ممکن ہے کہ وہ رپورٹ صحیح ہو اور ممکن ہے کہ غلط بھی ہو، لیکن اہم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے خیال میں جب اس طرح کی کوئی رپورٹ آتی ہے تو فوری طور پر نگراں ادارے کو متحرک ہو جانا چاہیے اور کسی کو بھیج کر جائزہ لینا چاہیے، تحقیق کیجیے، دیکھیے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ ان امور میں سے ہے جن کے بارے میں کسی بھی صورت میں حسن ظن سے کام نہیں لینا چاہیے کہ مثال کے طور پر نہیں جناب ہم فلاں صاحب کو جانتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں۔ جی نہیں، بالکل صحیح طریقے سے جانچ پڑتال کیجئے۔ اس طرح کی رپورٹیں ان چیزوں میں سے ہیں جنہیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ صحیح سے یاد نہیں، لیکن رئیسی صاحب کی سربراہی کے دور میں یا ان سے پہلے کے دور میں بعض لوگوں کو متعین کر دیا گیا تھا، اور وہ لوگ غیر محسوس اور خفیہ طریقے سے عدالتوں میں جایا کرتے تھے، مختلف ضلعوں کی عدالتوں میں چکر لگاتے تھے، چیزوں کو قریب سے دیکھتے تھے۔ یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو اکٹھا کیجئے اور انہیں یہ پتہ لگانے کے لیے مختص کیجئے کہ معاملہ کیا ہے، جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ حقیقت سے کتنا قریب ہے۔ آنکھوں دیکھی بات زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کاغذ سے بہت سی چیزوں کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ افسوس کہ اب لوگوں سے رابطے کی مجھے زیادہ توفیق حاصل نہیں ہے، لیکن برسوں تک میں نے لوگوں سے قریبی رابطہ رکھا۔ میں دیکھتا تھا کہ بہت سی ایسی چیزوں کو ملاقاتوں میں، عوام کے درمیان موجودگی میں اور نشستوں وغیرہ میں انسان سمجھ لیتا ہے، جنہیں وہ کاغذ، تحریر یا رپورٹ وغیرہ سے نہیں سمجھ پاتا۔ اگلی بات اسی عوامی موجودگی کے بارے میں ہے، جس کی طرف میں نے بھی اشارہ کیا۔ عدلیہ میں رئیسی صاحب کے کام کا ایک مضبوط پہلو لوگوں کے درمیان جانا تھا، اسے ترک نہ کیجیے۔ معاشرے کے سرگرم گروہوں، یونیورسٹی کے سرگرم افراد، دینی تعلیمی مراکز کے سرگرم افراد، معاشی شعبے کے فعال افراد، خواتین کے مسائل سے متعلق شعبوں کے سرگرم افراد، کہ کچھ لوگ اسی معاملے میں سرگرم ہیں، یا اقوام کے ساتھ رابطہ بہت اہم ہے۔ یہ چیز بڑی اہم ہے کہ عدلیہ کے عہدیدار، خاص طور پر ان کے سربراہ، ان میدانوں میں سرگرم گروہوں سے رابطہ رکھیں۔ پروڈکشن کے میدان میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر پیداوار کے مسائل میں سرگرم افراد سے، مزدوروں سے، مزدور رہنماؤں سے رابطہ نہ ہو اور انسان ان سے نہ سنے، تو وہ سمجھ نہیں سکتا کہ معاملہ ہے کیا۔ ان سرگرم گروہوں سے رابطہ عوامی موجودگی اور عوامی رابطے کا ایک ہی حصہ ہے، جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ براہ راست ان سے بات سن سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مختلف اداروں کی پالیسیاں ہوتی ہیں جن پر باہر والے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کی کوئی دشمنی بھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ لا علمی کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، یعنی وہ اس فیصلے کی اصل وجہ یا اس فیصلے کے علل و اسباب کو نہیں جانتے، اور چونکہ نہیں جانتے اس لیے اعتراض کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہیں بتائیے، سمجھائیے۔ کچھ چیزیں ہیں جن کی تشریح کی جانی چاہیے اور ان کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ خیر، تو یہ کچھ باتیں عدلیہ کے بارے میں تھیں۔ انشاءاللہ عدلیہ میں ایک نیا دور شروع ہوگا، اور انشاءاللہ وہی طریقہ کار جو جناب رئیسی صاحب کے اس 2 سال اور کچھ مہینے کے دوران بہت اچھا رہا، یہی پوری قوت سے جاری رہے گا، اور مزید کامیابیاں حاصل ہوں گی اور زیادہ سرگرمیاں انجام دی جائیں گی۔ انتخابات کے سلسلے میں بھی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انتخابات واقعی کسی عظیم کارنامے سے کم نہیں۔ جو انتخابات انجام پائے وہ واقعی عوام کا عظیم کارنامہ تھا، جو ان کے ہاتھوں انجام پایا۔ کوشش ہو رہی تھی، بہت کچھ لکھا جا رہا تھا، خطوط تحریر کیے جا رہے تھے، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر خوب باتیں ہو رہی تھیں کہ انتخابات کی عظمت پر پردہ ڈال سکیں، مگر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ ابس کوششیں ہیں۔ یہ بڑا عظیم کارنامہ تھا۔ جن تجزیہ نگاروں کی نگاہیں ان انتخابات پر تھیں، انہیں بخوبی احساس ہے کہ یہ کیسا عظیم کارنامہ انجام پایا ہے۔ دنیا میں اس طرح سے کہاں ہوتا ہے اور کہاں دیکھا جا سکتا ہے کہ سارے مخالف تشریحاتی ادارے جو فعال اور مؤثر ہیں، عوام کو انتخابات میں شرکت کرنے سے دور رکھنے کے لیے سب کے سب پوری محنت سے لگ جائیں۔ کہاں ایسا ہوتا ہے؟ آپ دنیا کے کس ملک میں دیکھتے ہیں کہ امریکہ کی ریڈیو نشریات، برطانیہ کی ریڈیو نشریات، بعض بنیاد پرست و سیاہ ممالک کی نشریات پوری شد و مد سے لگ جائیں؟ اسی طرح کچھ اور بھی عناصر، ایرانیوں کے اندر سے وہ غدار عناصر جو امریکہ اور برطانیہ کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہی کے ٹکڑوں پر پل رہے ہیں، ایک لمبے عرصے سے ریڈیو ٹی وی کی نشریات میں، سیٹلائٹ چینلوں پر، خاص طور پر سوشل میڈیا پہ، ایک دو نہیں سینکڑوں بلکہ ہزاروں چینل اس مقصد کے لیے کام کریں کہ عوام انتخابات سے دور ہو جائیں، شرکت نہ کریں۔ انہیں بہانہ بھی مل گیا تھا، عوام کی معاشی مشکلات کا بہانہ مل گیا تھا، اس سے انہیں بڑی امید ہو چلی تھی۔ بعد میں بھی کچھ باتیں ہوئیں، جیسے امیدواروں کی اہلیت کی توثیق یا عدم توثیق کا معاملہ تھا، ان چیزوں سے انہیں بہانے مل گئے تھے۔ ممکن ہے کہ شورائے نگہبان نگراں کونسل کے بعض فیصلوں سے مجھے اتفاق نہ ہو، لیکن شورائے نگہبان اپنے دینی فرائض پر عمل کرتی ہے، قانون کے مطابق عمل کرتی ہے۔ یہ دیندار اور پرہیزگار افراد ہیں، دینی فرائض کے پابند ہیں، دینی فرائض پر عمل کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ میں کسی ایک معاملے میں یا دو معاملات میں بعض فیصلوں سے اتفاق نہ کروں، لیکن یہ میرا پورا اعتقاد ہے کہ ان کی روش یہی ہے۔ اسی چیز کو انہوں نے بہانہ بنا لیا۔ ایک بہانہ یہ تھا، ایک بہانہ معاشی مسائل تھے، اور انہوں نے اس کو لے کے ماتم کرنا شروع کر دیا کہ عوام کو پولنگ سے دور کر دیں۔ انہیں بڑی امید تھی کہ انتخابات میں عوام کی شرکت 20% یا 25% تک محدود رہے گی۔ یہ بات انہوں نے زبان سے بھی کہی اور بیان بھی کی اور لکھا بھی۔ ایسی صورتحال میں بھی عوام اس انداز سے شرکت کرتے ہیں۔ کورونا کی وبا کے باوجود ماہرین کا تخمینہ ہے کہ کم از کم 10% لوگ کورونا کی وجہ سے ووٹ ڈالنے نہیں نکلے۔ اگر اس کا بھی حساب کیا جائے تو ٹرن آؤٹ تقریباً 60% رہا، جو بہت اچھا ٹرن آؤٹ ہے۔ ان حالات میں بھی عوام نکلتے ہیں، میدان میں آتے ہیں اور صبح سویرے سے صفوں میں لگ جاتے ہیں، ووٹ ڈالتے ہیں۔ ان کے پرجوش بیان ٹی وی پر نظر آتے ہیں، ہر کوئی دیکھتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ انتخابات کا بائیکاٹ کرنے والوں اور مخالفین کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ عوام ثابت قدمی سے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعی عظیم کارنامہ ہے، یہ واقعی عظیم عوامی مہم ہے۔ جن لوگوں نے اس مدت میں عوام کو پولنگ سے دور رکھنے کی کوشش کی، اس الیکشن میں سب سے بڑی ہزیمت اور شکست انہی کو ہوئی۔ کوئی الیکشن کے فاتح اور شکست خوردہ افراد کی تلاش میں نہ رہے۔ انتخابات کے فاتح وہ سارے لوگ ہیں جنہوں نے انتخابات کے شاندار اور پرجوش انعقاد میں کردار ادا کیا۔ امیدوار حضرات انتخابات کے فاتحین میں ہیں، جو الیکشن نہیں جیتے وہ بھی فاتح ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پولنگ میں عوام کی دلچسپی بڑھانے میں مدد کی۔ اصلی فاتح تو ایرانی عوام ہے، ملت ایران ہے، اور اصلی شکست ان لوگوں کو ہوئی جو اس مدت میں یہ کوشش کر رہے تھے کہ عوام الناس ووٹنگ میں شرکت نہ کریں۔ انہیں عوام نے پوری طرح مسترد کر دیا، انتخابات کے نتائج کے بارے میں ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ عوام کی یہ شرکت بڑی قدر و قیمت رکھتی ہے، لہذا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ عوام کی بھرپور شرکت کے کارنامے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ بعض نے مسترد ووٹوں کو بنیاد بنا کر کہنا شروع کر دیا کہ جناب مسترد ووٹوں کی تعداد زیادہ ہے تو کیا ہو گیا؟ مسترد ووٹ کس بات کی علامت ہے؟ کیا مسترد ووٹ ان افراد کی نظام سے روگردانی کی علامت ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ بالکل برعکس۔ جو شخص پولنگ کے مرکز پر جا کر ووٹ ڈالتا ہے، جس نے ووٹنگ کو ترک نہیں کیا بلکہ اپنے حق کے رائے دہی کا استعمال کیا، اس کی سوچ یہ ہے کہ میرا پسندیدہ امیدوار اس لسٹ میں نہیں ہے، اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ناراض ہو کر یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ جب میرا پسندیدہ امیدوار لسٹ میں نہیں ہے تو میں ووٹ ہی نہیں ڈالوں گا، یہ کہہ کر وہ چلا جائے۔ لیکن اگر اس نے ووٹنگ سے خود کو الگ نہیں کیا، گیا نہیں بلکہ اپنا ووٹ ڈالا اور اسی امیدوار کا نام لکھا جو اسے پسند ہے، یا کسی کا نام لکھے بغیر ووٹ ڈالا، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو ووٹنگ سے دلچسپی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے ووٹنگ سے کنارہ کشی نہیں کی، اسے اسلامی نظام سے محبت ہے۔ بعض لوگ بلا وجہ ان چیزوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، غلط تجزیے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ انتخابات انجام پائے، امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ انتخابات بابرکت ثابت ہوں۔ انتخابات کے دوران کچھ چیزیں دیکھنے میں آئیں، انہیں تجربے کے طور پر یاد رکھنا چاہیے اور ان سے عبرت لینی چاہیے، اور بعد میں ملت ایران ان عبرتوں سے استفادہ کرے۔ انتخاباتی مناظروں میں الگ الگ طرح کے نظریات نظر آئے، لیکن سارے محترم امیدوار اس بات پر متفق نظر آئے کہ ملک کے اقتصادی مسائل کا حل موجود ہے، دشمن جو اعلان کرنا چاہتا ہے کہ کوئی رائے حل باقی نہیں بچا، اس کے برخلاف سب متفق نظر آئے کہ رائے حل موجود ہے۔ البتہ ایک امیدوار کہتا تھا کہ میرے مدنظر رائے حل درست ہے، اور دوسرا کا کہنا تھا کہ جو رائے حل میرے پیش نظر ہے وہ درست ہے۔ تاہم سب نے اس بات کا انکار کیا کہ ڈیڈ اینڈ کی کیفیت نہیں ہے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ البتہ مناظروں میں بعض نے انقلاب کے اصولوں کا دفاع کرتے ہوئے اور ادب و شرعی اصولوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنی باتیں کہیں، اور بعض کی طرف سے بد اخلاقی ہوئی جو افسوسناک ہے۔ ایسی بد اخلاقی نہیں ہونا چاہیے۔ سیاسی مسائل اور انتخابات وغیرہ میں ہمارا طرز عمل اور روش امریکیوں کی تقلید پر مبنی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ٹرمپ و بائیڈن کی تقلید نہیں کرنا چاہیے، جنہوں نے انتخابی مناظروں میں ایک دوسرے کو گالیاں دیں، ایک دوسرے کی بے عزتی کی۔ یہ اچھے نمونے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو سامنے نہیں رکھنا چاہیے، ادب کے ساتھ اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور شرعی اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پیش آنا چاہیے۔ امیدوار اپنی باتیں کہیں، لیکن توہین اور تہمت سے پرہیز کریں، اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کریں، یہی طریقہ ہے۔ ایران کے دشمنوں جیسے امریکہ کے انتخابات ساری دنیا کی نگاہ میں شرمناک انتخابات تھے، یعنی واقعی انہوں نے بے شرمی کی حد کر دی۔ شرمناک حرکتیں کرنے والے اب ہمارے انتخابات میں کیڑے نکال رہے ہیں۔ ایک امریکی شخص ایران کے انتخابات کے بارے میں رائے زنی کرتا ہے، اس شرمناک صورتحال کے باوجود جو انہوں نے پیدا کی، اس کے چند مہینے بعد ان کے منہ میں زبان آ گئی اور بیان بازی کرنے لگے۔ ایسے حالات میں شرمناک صورتحال کے بعد تو انہیں انتخابات کے بارے میں بات کرنے کا بھی حق نہیں ہے۔ ایک بات اور بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ انتخابات کے بعد اور عوام کے پسندیدہ امیدوار کی واضح اکثریت اور زیادہ ووٹوں سے فتح کے بعد ملک کے بعض عہدیداران کا رد عمل بہت اچھا تھا۔ یہ ملک کے اندر لازمی سکون و طمانینت کی علامت ہے۔ ملک کے صف اول کے عہدیداران جا کر منتخب صدر سے ملاقات کرتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں، تبادلہ خیال کرتے ہیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ جو امیدوار الیکشن نہیں جیت سکے وہ منتخب امیدوار کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس سے اپنے قلبی لگاؤ کی بات کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا عمل ہے، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خداوند عالم اس رجحان کو ہمارے ملک میں بڑھاوا دے۔ اب ذرا اس کا موازنہ امریکیوں کے رویے سے کیجیے۔ جب ان کا ایک امیدوار جیت گیا تھا تو دوسرے امیدوار نے اس سے کیا برتاؤ کیا تھا؟ اس کی باتیں اور بیان تو آپ کو یاد ہوں گے، اور چند مہینہ قبل کیا صورتحال تھی۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ خداوند متعال انتخابات کے نتیجے کو بابرکت بنائے۔ اس عہدے کے لیے جناب رئیسی کے انتخاب کو خود جناب علی کے لیے بھی، ملت ایران کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی بابرکت قرار دے، اور اللہ تعالی عوام کے اس اقدام کے نتائج کو برکتوں کے ساتھ عوام کے دامن میں ڈالے، اور مدد کرے کہ انشاءاللہ جناب علی و دیگر عہدیداران وہ اہم کام جو ان کے دوش پر ہیں عوام کے تعاون سے انجام دیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔